السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الاعراف کا مطالعہ جاری ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. 15 رکوع کا مطالعہ الحمد للہ مکمل ہوا تھا، آج 16 رکوع یعنی آیت نمبر 130 سورۃ الاعراف کی اس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ ذکر آ گیا کہ جادوگروں نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد پریشانی ہوئی فرعون اس کے درباریوں کو، اب کیا کیا جائے. چنانچہ وہ یہ اعلان کر بیٹھے کہ ان کے بیٹوں کو ہم قتل کریں گے، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، یعنی کہ دلائل کا جواب دلائل کے مقابلے میں تشدد سے دینے پر وہ اتر آئے. یہ پچھلی مرتبہ گفتگو ہماری مکمل ہوئی تھی. آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ بیان کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو، یعنی فرعون اس کے علاوہ لشکر وہاں کے لوگوں کو، شہد میں مبتلا کیا اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اسی سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 93 سے لے کر مزید آیات میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جب کبھی اللہ نے رسولوں کو کسی علاقے میں بھیجا تو وہاں کے لوگوں کو اللہ نے مشکلات میں، مصائب میں مبتلا کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو اور وہ پیغمبر کی بات قبول کر کے حق کی طرف آ جائیں. پے در پے ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کیا گیا کہ مختلف کیفیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر طاری فرما دی، جن میں دو کا ذکر یہاں آیت نمبر 130 میں ہے کہ قحط کے حوالے سے ان کو مبتلا کیا گیا آزمائش میں، اور پھلوں کے نقصان میں ان کو مبتلا کیا گیا. وہ لوگ کہنے لگے کہ جب کبھی ان کو کوئی بھلائی ملتی ہے، یعنی آل فرعون کو، اس کے علاوہ لشکر کے لوگوں کو، تو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرف سے ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے. لیکن کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو موسیٰ کی وجہ سے ہے، استغفر اللہ، اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے. یعنی یہ ہے وہ بدشگونی لینے کا معاملہ اور پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کا مذاق اڑانے کا رویہ، جو آل فرعون نے یہ روش اختیار کی کہ جو کچھ ہمیں خیر مل رہا ہے تو ہماری وجہ سے، اور جو کچھ ہم پر برائی آ رہی ہے تو تمہاری نحوست ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. استغفر اللہ. فرمایا گیا کہ دراصل ان کی شامت اعمال یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں. انہی کی برائیاں ہیں، ان کی بدعمالیاں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور پیغمبر کی دعوت و حق کو قبول کریں، یہ اس کے مقابلے میں پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں. کہنے لگے کہ مجھ سے تم لاکھ چیزیں لے آؤ، لاکھ اپنی نشانی ہمارے سامنے پیش کرو، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے عذابوں کو نازل کیا. چنانچہ آیت نمبر 133 سے پانچ مزید باتوں کا ذکر ہے. فرمایا فارسلنا علیہم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ہم نے ان کو طوفان بھیجے، ٹڈی دل بھیجے، یہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جوئیں جو ان کے غلے میں نکل آتی تھی، اور مینڈک جو ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں نکل آتے تھے، اور خون جو ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں، اس طرح کی باتوں میں وہ خون کا معاملہ جو ہے وہ اس میں چیزوں کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، ان کے منہ سے بھی خون جو ہے وہ نکل آنا شروع ہو جایا کرتا تھا. یہ طرح طرح کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا. ایسے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کے کل 9 معجزات کا ذکر ہے. دو تو بار بار بیان ہوتے ہیں، یعنی کہ عصا اور ید بیضا. عصا ہم جانتے ہیں، ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، جو پہلے بھی ذکر آ چکا. باقی 9 یہ باقی 7 ہی کیفیات ہیں جو لوگوں پر طاری کی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تم نے میری بات نہیں مانی، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم نے میری بات نہیں مانی، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. تو معجزہ وہ عمل جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، پیغمبر کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے، لیکن پیغمبر اپنی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا کرتے ہیں. تو کل 9 صرف آیات کے الفاظ قرآن میں کہ 9 معجزات عطا کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو. اکثر اہل علم کی رائے کے ساتھ کا بیان یہ ہے. آیت 130 میں تھا، قحط میں مبتلا کیا گیا، پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا گیا. اور آیت 133 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، میندہ خون، آیات میں مفصلات جدا جدا نشانی عطا کی، عطا تو کی موسیٰ کو کس معنی میں کہ ان کی رسالت اور دعوت حق کے انکار کے نتیجے میں لوگوں کو اس طرح کے مصائب میں مبتلا کیا گیا. فاستكبروا، ان لوگوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ تو تسلیم کرتے تھے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ موسیٰ کی بات ہم نے نہیں مانی، لیکن ہر گھر بھی یہ تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی احتیاط ہٹا دیا کرتے تھے دوبارہ گناہ فرمانیاں کرتے تھے. یعنی یہ سارے معاملات یکدم نہیں ہوئے، یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں. چنانچہ ابھی آیت نمبر 134 میں بیان ہے، جب ان پر عذاب واقع ہوا تو کہنے لگے اے موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے دعا کیجئے اس عہد کے سبب جو تمہارے پاس ہے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر تم ہم سے عذاب کو ہٹا دو گے، تمہاری دعا کے تو پہلے عذاب ہم پر سے ہٹا دے اللہ، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوتا فرعون اور اس کے لا لشکر کے لوگوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ اس بنی اسرائیل کی قوم کو جو کہ غلام تھی اس کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بھی دلائیں. تو یہ لوگ کہنے لگے اگر تم دعا کر لو اے موسیٰ اور یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے، ہم تبھی بھی باندھ لیں گے، تمہاری بات کو بھی مان لیں گے، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے. اب یہ ایسا ذکر ہے کہ جب اللہ نے ان پر سے عذاب ہٹایا جو کہ ان کو پہنچنے والا تھا ایک مدت تک، کہ اس کو ذرا ریلیز کر دیا، دور کر دیا عذاب کو، وہ عہد کو توڑ دیا کرتے تھے. یہ ان کی روش رہی. یعنی اتنا تھا کہ پیغمبر سے دعا کرا دے کہ ہمارے اوپر آنے والے عذاب مصیبت کو ٹال دو اللہ سے کہہ کر، لیکن یہ کہ جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو دوبارہ اپنی نافرمانی پر ہڈھڑیوں پر آ جایا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلانے کے نتیجے میں بھی آتے ہیں. اور عذاب کی کیفیات کیا ہے کہ پھلوں کا نقصان ہو گیا، قحط کا معاملہ ہو گیا، طوفان آ گئے، وغیرہ وغیرہ. ایسی عذاب ہم پر بھی مسلط ہیں. تو کیا یہ خالی تیسری چوتھی مطلب جنہیں کی خود کی بات کر رہا ہوں، یہ کیا فزیکل کاؤسز ہیں کہ گندم کے بیج ہم نے کم ڈالے تو گندم کم نکلی، یا کچھ اور کاؤسز بھی اس کی؟ وہ وجوہات جو قرآن بیان کر رہا ہے، جب پیغمبروں کی دعوت رد کی جاتی ہے، جب حق کو رد کیا جاتا ہے، جب حق کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا جاتا، تو ان مصائب میں زمین والوں کو مبتلا کیا جاتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. فرق یہ ہے ان لوگوں نے پیغمبر کو پیغمبر ماننے سے ہی انکار کیا تھا پچھلی قوموں نے. ہم پیغمبر آخری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے. ان کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بس کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. ہم مانتے تو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، نہ ڈاکٹر کیوں مان کر نہ ماننا، شاید ہی اللہ کے نزدیک بڑے جرموں. یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات قرآن میں عام کفار کے مقابلے میں زیادہ سخت الفاظ اللہ نے منافقین کے لیے استعمال فرمائے ہیں. کیوں؟ ابو جہل کھلا باتوں کا، لیکن عبداللہ بن عمر منافقین اس طرح کے لوگ ان کے پاس تھے. اللہ کو جھوٹے ماننے کا، یعنی ماننے کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے تھے لیکن اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کے مشن میں شامل نہیں ہوتے. آج ہم بھی اپنے حالات پر غور کریں تو یہ لوگوں کے اعمال کے نتائج جو ہمارے سامنے، یا ہمارے اعمال کے نتائج جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ الشورا آیت نمبر 30 میں ما اصاب من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لوگوں جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، ورنہ بہت سی باتیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. قرآن نے کہا سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں وعد الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال یعنی برے اعمال میں سے بعض کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹے رجوع کریں.
ان حالات کو پڑھنے کا مقصد شہری یہ مقصد نہیں ہوتا کہ قصے کہانیوں کو قرآن حکیم نے کوئی بیان کر دیا ہم پڑھتے چلے جائیں کہ بڑے بڑے لوگ تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. نہیں, ہمارے لیے بھی رہنمائی کا ثبوت اس میں موجود, یہ سبق اس میں موجود ہے, ہدایت موجود ہے, تعلیم موجود ہے, باب و نصیحت موجود ہے. ہمیں بھی چینی کے مسائل ہیں, بجلی کے مسائل ہیں, اور پانی کے مسائل ہیں, اور گیس کے مسائل, کیا کیا مسائل ہیں. تو قرآن کہتے پچھلوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا, بجے کہ پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی, ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا. تو آج بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا, آج بھی ایسے ہی تو نہیں کریں ہم کہ پیغمبر کی دعوت کو ماننے کے باوجود اس کی دعوت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے. یہ ہے جس کی طرح قرآن ہمیں رہنمائی کرانا چاہتا ہے ان واقعات کو بار بار بیان کر کے. آگے بتایا گیا آیت نمبر 136 میں, فانتقمنا منہم, اللہ فرماتے ہم نے ان سے انتقام لیا, فاغرقناہم فی الیم, انہیں دریا میں غرق کر دیا, لانہم کذبوا بآیاتنا, کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, وکانوا عنہا غافلین, اور وہ اس سے غفلت برتتے. ہمارے لیے واقعہ کہ دریا فراسا ہمارا موسیٰ علیہ السلام نے نکل گئے بنی اسرائیل کو لے کر, پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر آیا, اس کو اور اس کے لاؤ لشکر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے غرق فرما دیا. آج تک اس کی لاش نشان عبرت ہے, محفوظ ہے. قرآن نے کہا سورہ یونس آیت نمبر 92 میں, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج کے دن تیرے اس بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے. اسی فرعون کی طرح بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہماری کرسیاں بڑی مضبوط ہیں, ہمارا اقتدار بڑا مضبوط ہے, ہمیں فلاح کی سپورٹ حاصل ہے. ظالم ظلم کرتے رہے, جابر جبر کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے سارے ظالموں جابروں کو برباد کر کے چھوڑا ہے, اور اس بڑے جابر اور ظالم کی لاش کو آج تک محفوظ رکھا تاکہ ہر گھر کے ظالموں جابروں فرعونوں نمرودوں حرانوں قسم کے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی رہے. فرمایا کہ غرق کر دیا ان کو, اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا, وکانوا عنہا غافلین, اور وہ ہماری آیات سے غفلت اور اعراض کرتے تھے. اس کے بعد یہ الفاظ غور کیجئے, جو مغلوب تھے بنی اسرائیل جن کو جو غلام بنا دیا گیا تھا, قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اور ہم اس قوم کو وارث بنا دیا اس کی زمین کے مشرق و مغرب میں جو کمزور سمجھے جاتے تھے جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا, اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا وعدہ پورا ہو گیا اس کے بدلے کی انہوں نے صبر کیا. ادھر فرعون اور اس کے لا لشکر کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی اللہ نے. آگے چل کے وہ سرزمین شام و فلسطین جو انبیاء کی زمین تھی اس کا وارث بنایا اس بنی اسرائیل کی قوم کو جن کو مشرق و مغرب میں کمزور کر دیا گیا. یہ ضرور آگے چل کر ہوگا تاریخ کے اعتبار سے, لیکن کیا ہے کہ جو کل کو مغلوب تھے یا آج جو مغلوب ہیں وہ کل کے وارث ہو جائیں گے زمین میں, اس زمین کے جس کا مشرق و مغرب, جس کے مشرق و مغرب ان کو کمزور بھی کر دیا گیا تھا, اس مشرق و مغرب کا ان کو وارث بنا دیا جائے گا, وہ زمین کی جس کو اللہ فرماتے کہ ہم نے برکت دی ہے. تو یہ قوموں کا عروج و زوال یہ تاریخ بتاتی ہے. تلکل ایام نداولھا بین الناس, اللہ فرماتے تو ایام ہے ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں اسے, کبھی کسی کا عروج کبھی کسی کا زوال. پیغمبروں کی تاریخ میں باتیں موجود ہیں, مسلمانوں کی تاریخ میں باتیں موجود ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ یہ وقت جو مسلمانوں پر ہے مغلوبیت کا, اس کی یہ دلائل تو ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, لیکن یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نیا وقت نہیں ہے. مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں مینار بنانے والے تاتاری بھی تو ظاہر ظالم تھے, لیکن ان کی اگلی نسل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی, سلطنت عثمانی جیسی عظیم سلطنت جو ہے وہ دنیا میں قائم ہو گئی. تو یہ تابناک ماضی بھی ہماری تاریخ میں موجود ہے. ہاں, اس وقت ہم بلا شبہ مغلوبیت کے دور سے, غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں, لیکن اللہ کا یہ قانون ہے, وہ قانون یہ ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 11, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل کرنے کو تیار نہ ہو جائے. جب تک ہم خود بدلنا نہیں چاہیں گے, خود تبدیل ہونا نہیں چاہیں گے, اور تبدیلی کو برپا کرنے کے لیے میدان میں آنا نہیں چاہیں گے, مطلب وہ تبدیلی اوپر سے نہیں آ سکتی. یہ ذمہ دیتا ہے کہ جب وہ بن جائے گا چار دروازے پر ہو رہے, اگر ہم کھڑے نہ ہو گئے, اگر ہم نے تبدیل ہونے اور اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد نہ کی. ایک اور اہم بات, کب اللہ تعالیٰ نے بنایا، کب اللہ کا وعدہ پورا ہوا؟ فرمایا بما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. یہ صبر کیا ہے؟ حال یہ کہ میرے پیر میں کانٹا چپ گیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے ان اللہ و انہ الیہ راجعون، یہ کسی کا انتقال ہو گیا تو صبر کر لیا. نہیں، صبر اللہ کی اطاعت کے لیے، صبر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، یہ بنیادی صبر ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے بار بار. باقی مشکلات اور مسائل اور بیماری اور کاروباری نقصان، یہ کل صبر کا 2% ہے جو قرآن بیان کرتا ہوگا بمشکل. احادیث میں اس کی رضا نفی نہیں کر رہا. کل صبر کا بیان جو قرآن میں ہے اس کا بمشکل 2% حصہ وہ ہوگا جس کو ہم بیماری میں، کاروباری مشکلات میں صبر کرنا کہتے ہیں. 98% صبر کہاں ہے؟ ایک پہلو اللہ کی اطاعت کرنے پر صبر، دوسرا پہلو اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر، تیسرا پہلو اللہ کے دین کی شہادت، آج بات کر لیں گے انشاءاللہ اس پر، اللہ کے دین کی گواہی دینے کے مرحلے کے دوران جو مشکلات آئیں اس پر صبر، چوتھا اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جتنے رہے اس مرحلے میں جو مشکلات آئیں اس پر صبر، اور پانچواں چلیے اس کو بھی شامل کیجیے، اللہ کا دین قائم ہو جائے اب اس کے قیام کے بعد اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کی محنت، اس پر صبر. آج انشاءاللہ سمجھیں گے شہادت کے فلسفے کو، اس میں بات بھی آئی. تو اطاعت پر صبر، نافرمانی سے بچنے پر صبر، اللہ کے دین کی شہادت یعنی گواہی دینے پر صبر، اللہ کے دین کے دفاع کی جد و جہد میں آنے والی مشکلات پر صبر، اور اللہ کا دین قائم ہو جائے اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کی جو محنت ہے، اس محنت کے دوران جو مشکلات آئیں اس پر صبر. یہ وہ 98% کم و بیش صبر کا بیان ہے جو قرآن بار 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 ذکر کرتا ہے. ہم نے صبر کو بڑا محدود سمجھا، جس کو ہم نے محدود کیا وہ بھی صبر کا حصہ ہے، لیکن قرآن حکیم اس کے متعلق بمشکل 2% بات کرتا ہوگا، بمشکل 98% بات ان باتوں پر ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو کب یہ وعدہ پورا ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے صبر کا مظاہرہ کیا. آج ہم بے صبر اپنے مفاد کے چکر میں لگے ہوئے، صبرے دینے کو تیار نہیں لیکن چھیننے کو آگے سے آگے بڑھنے کو تیار وغیرہ وغیرہ. جب تک ہماری اپنی روش نہیں بدلے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا، جمع کرنے کی قرآن نفی کرتا ہے، خرچ کرنے پر زور دیتا ہے. جب تک یہ روش پیدا نہیں ہوگی ایسی صبر ہے، میرے مفاد میں ذرا پڑ سکتی ہے، مجھے کمتر پر آنا پڑے گا معاشی اعتبار سے، سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، اس پر کام نہیں ہو سکتا. دین تو کم ترین سطح پر زندگی بسر کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکات ادا نہیں کی. کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہیں ہوا کہ جس پہ زکات لاگو ہوتی ہو. تب دیکھیں دین کا کام ہوا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کہ جب صبر کا مظاہرہ کیا، جٹے رہے مشکلات پر، برداشت کی صلاحیت انہوں نے اختیار کی اور جذبے کو برقرار رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور اللہ کا وعدہ ان کے بارے میں پورا ہو گیا. فرمایا کہ ہم نے برباد کر دیا فرعون کو اور اس کی قوم کو جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، اور وہ جو اونچے محلات وغیرہ بنایا کرتے سب کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا. ہاں یہ پہلے میں جس کے بچے ہوئے تھوڑے سے احرام مصر کاہے کے لیے، کئی پہلو ہے اس کے اندر، کتنے شوق اور ذوق سے انہوں نے محلات بنائے ہوں گے. انٹرنس کے اندر، احرام مصر کے اندر 2.6 million پتھر، 26 lakh پتھر بڑے بڑے استعمال ہوئے. یہ جو تصور تاریخ میں اس کو تقویت ملتی ہے کہ ٹیکنالوجی اپنی انتہا پر گئی ہے، تاریخ میں ختم ہوئی، انتہا پر گئی اور ختم ہوئی. ذرا سوچے نا، کبھی تصویریں آپ نے دیکھی ہوگی، اگر ہمیں اتفاق ہوئے تصویریں تو دیکھیے، اس کے جو کمپیوٹر کے سافٹویئر کے اوپر نقشے بنائے گئے ہیں، تو دنگ آج کا انسان کی کیا ٹیکنالوجی میں لوگوں کے پاس، اچھا بنا کیسے ہوں گے، کاٹے کیسے ہوں گے، لیکن اوپر کیسے گئے ہوں گے، جوڑا کیسے ہوگا، سوچیے تو صحیح. طرح اللہ دکھا رہا ہے ایسے بڑے بڑے شاندار محلات وغیرہ بنانے والے ہاتھ زمین پر نہیں، زمین کے نیچے. یا اس فرعون جیسے شخص کی لاش کو اللہ نے نشان عبرت کے طور پر رکھا ہوگا. ہر آنے والے اس دور کا جانے میں جانے سمجھتے ہیں کہ میرے سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پہلا والا بے وقوف تھا، پاگل تھا، کمزور تھا، ٹیکنالوجی کم تھی اس کے پاس، اللہ دکھایا. تبھی تو دنیا کے عجائبات میں آج بھی شامل ہے کہ نہیں؟ بیٹا دنیا کتنی پرانی ہو چکی، کیوں شامل ہے؟ بنا کے دکھاؤ اس کے جیسا. فرمایا کہ ان کو سرباد کر دیا، برباد کر دیا، جو بڑے محلات و مکانات انہوں نے بنائے تھے سارے برباد کر دیے. وہ اللہ اس وقت بھی قادر تھا اتنا ہی جتنا کہ آج بھی ہے. صحیح، یہ ہے تسلی مسلمانوں کے لیے. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر دیکھیں آج کے جانے میں جانے میں تو کیا ہمارے ملک میں لگائے گی ہم پر مسلم شدہ ہو؟ اگر اللہ کو چھوڑ کر دیکھیں تو یقین بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑے مظلوم ہیں، مظلوم ہیں، محکوم ہیں، نہ جانے کیا کچھ. لیکن اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کہتے ان ساروں کے اللہ کے جانے کا حیثیت ہے نہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، یہ مسئلہ ہے. اسی لیے اور کس ہے اور مغلوبیت اور ظلم ہے. اب وہ امریکی گنڈے نے دردناتے بڑے شہروں کے اندر، وہ جس اس کے باکسز آتے کھائے ہوئے تو ٹک کر کے نکال کے لے جاتے ہیں لاہور کے اندر. خوب اس کے حال ہے یہ ذلت کیوں ہم پر مسلط ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ نہیں، ہم اس کے دین کے ساتھ وفادار ہیں. اگر چھٹی منا رہے کس کی؟ بابا قوم. چھٹیوں کا بڑا شوق ہے اس قوم کو. انا للہ، اور بوڑھا اس نے اپنی بیماری بھی پاکستان کے قیام کے بعد دنیا کو بتائی کہ میں بیمار ہوں. جو تھا تو باری منڈا، معروف معنی میں مذہبی آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ موجود ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا. وہ چھوڑ دیجیے ان کو، خدا بادشاہ کا بہر ہے، مولویوں سے، علماء سے یا اور لوگوں سے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے. اس نے گرو یہ کہا تھا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن ہوگا. ہم دنیا کے سامنے ایک تجربہ پیش کرنا چاہتے کہ یہ اسلام ہے، آؤ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھو. جناب وہ اسلام شاید وہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں، اور میری بات شاید آپ کو طرز لگتی ہوگی کہ میرا صرف یہ کام نہیں کہ میں حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں جو اربوں خربوں روپے کے فراڈ کر رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں. اوپر سے نیچے تک سارا آگے کا آواز بگڑا ہوا. وہی بات جو میری پرانی مثال ہے، کسی کو عرب کی ڈنڈی مارنے کا موقع ملتا ہے دھڑلے کے ساتھ مارتا ہے عرب کی ڈنڈی، کسی کو کروڑ کا موقع ملتا ہے کروڑ کی مارتا ہے. ہمارے کسی کو 150 کی ڈنڈی مارنے کا ملتا ہے موقع تو وہ بھی مارتا تو ہے. اگر اس کو 1000 کی مل جائے گی تو چھوڑے گا؟ بتائیے بھائی، چھوڑے گا نہیں. اگر اوپر والے نماز ادا نہیں کرے تو نیچے والے مار کے اوپر والے کا مان رہے تھے. یہ وقت حکمرانوں مسلمانوں کا بہت بڑا ذمہ کی ریس کیا اور اس کے نمائندے پڑھے علاقائی مساجد کے اندر. نہ بھائی پاگل ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے، نہ ہماری ایسی مقصد یہ چاہیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے. نہیں پڑھے باپ کا جنازہ ہوتا ہے جنازہ کرانے کو تیار ہے، پڑھا سکتے ہو؟ کیا فرق اوپر والوں کا بھی آدھے کام بگڑ رہا ہے، نیچے والوں کا بھی آدھے کام بگڑ رہا ہے. کیا اوپر والوں کی ترجیحات میں اسلام شامل ہے؟ کیا ہماری عوام کی ترجیحات میں اسلام شامل ہے؟ یہ رام مسئلے کیا بتاتے ہیں؟ جس 5.5-6 فٹ کے حدود پر ہمارا اختیار ہوا اسلام ہے، ایسی جس کے پاس 14 کروڑ 16 کروڑ کی حکمرانی اس کے ابھی اسلام نہیں. فرق کیا ہو؟ یہ اوپر سے نہیں کہ نیچے تک کا حال ہے. بہرحال جی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. یہاں پر آ کر ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا مکمل ہو گیا کہ جس نے ان کی ہجرت سے پہلے کے حالات کا ذکر تھا. میں نے کیا تھا نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد، ایسی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ایک ہجرت سے پہلے ایک ہجرت کے بعد. اس مقام پر آ کر جو ہجرت سے پہلے کے حالات اور واقعات ہیں وہ تو الحمدللہ مکمل ہوئے. اس کے بعد پورے آراف میں جو ذکر ہے وہ ان کی ہجرت کے بعد کے حالات ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اس کا مطالعہ جاری رہے گا. اب کیونکہ ہمارے محرم الحرام ہے اس کے حوالے سے چند باتیں خرچ کرنا مخصوص تھی. پہلی بات تو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دی تھی کہ نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. اور آج یہ 25 دسمبر ہے، عیسائی کیا مناتے ہیں؟ کرسمس. کرائسٹ کے نام پر، کون؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو منایا جاتا ہے ان کے کس تصور کے ساتھ؟ ایک آپ ورڈ یوز کرتے ہوں گے انگریزی میں، آپ نے استعمال کیا ہوگا، پڑھا تو ہوگا، AD. Prophet Muhammad کی پیدائش کب ہوئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم 570 AD. یہ ذرا بچوں کو بھی تصدیق کرا کر ہم بھی اپنی تصدیق کر لیں. اے ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ڈیتھ. استغفر اللہ. کس کی ڈیتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. استغفر اللہ. قرآن کہتا ہے برفع اللہ علیہ, اللہ نے ان کو بلند کر لیا. تو اے ڈی کا اگر مطلب کوئی کرتا ہے آپ کا ڈیتھ تو یہ بھی غلط ٹکڑ ہے. لیکن یہ اے ڈی آپ کا ڈیتھ نہیں تھا. اصلا یہ گریس یعنی یونانی اصطلاح ہے, جہاں اس کا ایبریویشن جو بنتا وہ ہے ایلو ڈومینی. کسی بھی ڈکشنری میں جا کے چیک کر لیں, وکیپیڈیا پہ دیکھ لیں, dictionary.com پہ جا کے دیکھ لیں. ایلو ڈومینی کا مطلب ہوتا ہے ایئر آف لارڈ. استغفر اللہ. جس سال خدا آیا, استغفر, وہ تو خدا بھی مانتے ہیں نا, مختلف تصورات ہیں, خدا مانتے ہیں, تین خداؤں میں سے خدا مانتے ہیں, خدا کا بیٹا مانتے ہیں. استغفر اللہ. یہ ایلو ڈومینی جو ہماری کتابوں میں بچوں کو ابھی پڑھایا جاتا ہے, لیکن وہ اے ڈی لکھتے ہیں. تو اے ڈی کا مطلب آپ کا ڈیک, یہ بھی کفر. اے ڈی کا مطلب ایل ڈومینی ایئر آف لارڈ, جس سال خدا, یہ بھی کفر. یہاں سے ان کے ہاں سالگرہ منانے کا تصور شروع ہوا. تو 25 دسمبر کو وہ مناتے ہیں کرسمس, اور ہمارے یہاں بھی بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں تیز کاٹنے میں کون سی رس کی بات ہے, موم بتی جلانی کون سی رس کی بات ہے. ہماری اپنی ایک تہذیب ہے, ہماری اپنی اقدار ہے, اس سے یہ باتیں میل نہیں کھاتی. ہم نے اوپر سے پانی لے لیا, سالگرہ تو منا رہے, لیکن پورا پیچھے تصور بھی تو چلاتا ہے نا, اس کو بھی تو دیکھیے کتنا خطرناک تصور ہے. باقی سب سالگرہ کو بحث کرنا مخصوص ہے. تو 25 دسمبر کو تو یہ ہوا, اسی کے ساتھ ایک ہفتے کے بعد وہ نیو ایئر مناتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ اپنا جائزہ لو, تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. قرآن نے کہا سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, چاہیے کہ ہر ایک یہ دیکھ کے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور لوگ نہ تالیاں پیٹتے خوشیاں مناتے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا. یہ ہیپی نیو ایئر, ایک اور نیا سال مبارک, ایک اور نیا سال مبارک. گزشتہ کا ہوا گیا وہ تو دیکھو نہیں, وہ تصور نہیں. دین نے تصور کیا دیا, میں نے پچھلی مرتبہ کر دیا تھا, ہر مہینے کے آغاز پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا ربی وربک اللہ. یہ کے بعد میں ربنا وربک اللہ. اللہ اسلام کو طلوع پڑھنا ہم پر امن اور امان کے ساتھ, سلامتی اور اسلام کی روش کے ساتھ, اور اس توفیق کے ساتھ جس سے تو پسند کرے, جس سے تو راضی ہو جائے. اور اے چاند تیرا ربی اللہ ہمارا ربی اللہ, یعنی کل کائنات اللہ کے حکم کی پابند. کتنے جامع الفاظ ہیں. اللہ کو طلوع پڑھنا امن کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, توفیق کے ساتھ, جس سے تو پسند کرے, جس سے تو راضی ہو جائے. کتنی پیاری دعائیں ہیں. ان دعاؤں کی طرف توجہ ہماری امت کی نہیں. تو اصلا محرم الحرام کا آغاز ہو یا سفر یا کسی اور مہینے کا, ہر مہینے کے آغاز پر یہ دعا پڑھنی چاہیے, بچوں کو پڑھانی چاہیے, ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے, پڑھانی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ آپ کے علم ہے کہ 4 مہینوں کی حرمت اسلام نے بھی برقرار رکھی, جن کی حرمت زمانے جاہلیت میں بھی تھی. ایک رجب کا مہینہ ہوتا تھا, ایک ذی الحجہ اور محرم کا. 4 مہینے حرام یعنی محترم تھے. ان میں مشرکین مکہ بھی قتل و غارت گری کو چھوڑ دیا کرتے تھے, لوٹ مار کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور علماء کی رائے ہے کہ ان 4 مہینوں کے احترام کو اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے. یہ نہ چاہتا کہ ان مقدس مہینوں یا محترم مہینوں میں بھی مسلمان مسلمان کو مار رہا ہوتا ہے, قتل کر رہا ہوتا ہے, ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے, چوریاں کر رہا ہوتا ہے, لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے. حرام. ویسے بھی یہ کام غلط ہے. لیکن حرمت والے مہینوں میں جب پیش کیا جائے تو ان کی شناخت اور شدت بڑھ جائے. تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہیے. 10th تاریخ جو ہے محرم الحرام کی, جس کو عاشورہ کا دن کہہ دیا جاتا ہے, عاشر سے بنا ہوگا, عشر سے بنا ہوگا. محرم کی 10 تاریخ کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے. چنانچہ احادیث میں روایات ہیں کہ اسی 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا. ایک روایت ملتی ہے کہ قیامت اسی دن برپا ہوگی. ایک روایت مسند احمد میں ملتی ہے کہ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگی تھی. تو اس دن کی تاریخ تاریخی حیثیت کی حامل ہے, یا 10 تاریخ تاریخی حیثیت کی حامل ہے پہلے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے. عربوں کے یہاں بھی اس کی تاریخ کی حیثیت پہلے سے چلی آ رہی تھی. کیا رکھتے تھے بھائی؟ روزہ کرنے کا کام یہ ہے. جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی روزہ رکھتے تھے, جب مدینہ منور آیا وہاں پر یہود کو دیکھا تو وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے. اس دن تو پوچھے تم کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی جس کے شکرانے پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہم ہوتا کہ تم تو غلط تعلیم اور ان کی تعلیم پر ہم بھی رکھیں, لیکن پہلے سے رکھنے تیار ہے. چنانچہ علماء کی رائے ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے یہ روزہ واجب کے درجے میں لازم تھا, جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ نفل کے درجے میں چلا گیا. گو کہ اب رمضان کے روزے آ گئے اس کے بعد بھی احادیث میں ہے سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ تھا. اتنا اہتمام کرتے ہمارے میں اتنی دام خرابہ شروع ہو گئی ہے کھانے پینے کے نام پر کہ جب سننا کروائی کرے گا اس کے بعد کا ٹائم نہیں, باقی چیزوں کا کھائے گا, جو سننا کے رسول پر عمل کرے گا وہ کھائے گا, جو کچھ ہمارا ہوتا ہے پیے گا, جو کچھ ہمارا ہوتا ہے. جان لیجیے جہاں بڑا آتی ہیں بدعات آتی ہیں نئی نئی باتیں آتی ہیں سنت رخصت ہو جایا کرتی ہے, سیدھی سی بات. تو اس سنت کا تجربہ ہے جو تاریخ کی اہمیت کا حامل ہے. ایک بات ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کروا دیں گے اس کی بدولت صغیرہ گناہ. اور آخری سال تھا آپ کی حیات مبارکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہود بھی رکھتے ہیں مشابہت ہو رہی, جبکہ ہماری اپنی اقدار میں مخالفت ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو نبی کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لوں گا. آئندہ سال آپ کا انتقال ہو گیا تو بہرحال بہتر یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ 10 کا تو رکھنا ہی ہے, بہتر ہے کہ نبی کا ملا لیں یا نبی کا نہ ملا سکے تو جاری کا ملا لیں, لیکن کرنے کا کام روزے. اگلی بات توجہ دلانی ہے چیز کی, اس ماہ مبارک میں لوگ نکاح کرنے کو غلط سمجھتے ہیں, جبکہ ایک نکاح کربلا میں بھی پڑھایا گیا تھا ٹھیک, اور ایسا نکاح جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی ہو وہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا نکاح جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے, کسی دن کسی وقت کسی علاقے جگہ وغیرہ کی کوئی ممانعات کا تصور اس میں موجود نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس مہینے میں اگر کوئی نکاح کسی کا ہوتا ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. ایسے اگلا مہینہ کون سا ہوگا سفر کا, اس کے جبائے کا تو بات کریں گے, ہم کے غلط تصورات لوگوں نے قائم کر رکھے. اب آئیے جو شہادت کا معاملہ ہے, خواہ وہ یکم محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہو, چاہے وہ 18 دن حجہ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہو, چاہے وہ 21 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو, چاہے وہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو. اس شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر بات سمجھ لیجیے کہ شہادت ایک فریضے کا نام ہے جس کی ادائیگی کی ذمہ داری رسولوں پر تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی. اس شہادت کے فریضے کی ادائیگی اب بیٹر آپ کے سنت کے کاندھوں پر ہے. ہم عام طور پر شہید کا استعمال کرتے اس کے لیے جو راہ الہی میں حق کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دے, اور اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرنا بالکل صحیح, لیکن قرآن نے شہید کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال بھی فرمایا. شہید کی جمع شہداء, قرآن نے شہداء کا لفظ سارے مسلمانوں کے لیے استعمال فرمایا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوم کلمہ شہادت, شہادت مانے گواہی, اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا, یہ شہادت کا فریضہ ہر مسلمان کے کاندھوں پر ہے. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اے نبی ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنی اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ پانچوں صفات اسی فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے دین کی گواہی لوگوں پر پیش کی جائے۔ تو شاہد کا لفظ کس کے لیے آیا؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ اور شہید کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے، شہداء کا لفظ امت کے لیے، یہ بھی سن لیجیے۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں، وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دو سو بڑھائیں گے تو ایک دفعہ رہ جائے گا نا، الف کے ساتھ شہیدہ۔ وہ پیدائش کا جہاز نہ تو امت ہوا سوفا، اسی طرح مسلمان ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، لتکون شہداء علی الناس، یاد ہم پڑھ بھی چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں الحمدللہ پہلے، تاکہ تم لوگوں پر شہداء ہو جاؤ، شہید کی جگہ شہداء، ویکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ رسول تم پر شہید ہو جائے۔ کیا مطلب؟ رسول تم پر گواہی دے، تم انسانیت پر گواہی دے، اس کے لیے تمہیں احمد بنایا۔ رسول دے چکے اور لے بھی چکے، بگوائی بھی کیسے؟ قرآن کی 6236 آیات پہنچا کر، ہمارے حدیث پہنچا کر، عملی نمونہ پیش کر کے، دین کا تعلق کر کے، اطمینان حاصل کر کے گئے اور لے کر بھی گئے۔ حجت الوداع کا موقع آپ نے پوچھا اللہ حکم رکھ دو، کیا میں نے نام پہنچا دیا؟ سب نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو بھی میرا اعلان ہے کہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اور شہادت گواہی ادا کی۔ پھر کیا کہا جس کو ہم نے بھول گئے آج؟ کیا یہ میرے کوئی شاہد بن رہا ہے؟ چاہیے کہ تم نے جو شاہد ہے جو یہاں موجود ہے بنے ہیں، اس بات کا وہ غالب لوگوں تک پہنچا کر گواہی دے۔ اس ساری ذمہ داری امت کو منتقل کر دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے تمہیں امت مقصد بنایا ہے، درمیانی امت بنایا، جن کا کوئی شہداء علی الناس کا کہ تم اللہ کے دین کے شہید نہیں گواہ ہو اسلامی۔ یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے جو رسول اللہ کے لیے استعمال ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام امت کے لیے استعمال ہوئی۔ اللہ ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول نے گواہی زبان سے پہنچا کر دی، اللہ کے رسول نے گواہی کردار سے پہنچا کر دی، نماز ایسے ادا کرو، حج ایسے ادا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جد و جہد پیدا کر کے اللہ کا دین کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ یہ اللہ کا دین، یہ ہے اس کی برکت، جس پر کامل ظہور کھلتا راشدین کے دور میں، خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، شہادت کے فریضے کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں جو شخص جان تک کا نذرانہ پیش کر دے، وہ بتمام و کمال شہید ہے۔ کہ جان ہی تو اپنی شہر بندے کے پاس، وہ بھی اسے کھپائی اس اللہ کے دین کی گواہی کے لیے، تو بتمام و کمال لفظ شہید کا اطلاق اس پر کیا جائے گا، ورنہ تو ساری امت شہید ہے، اور ساری امت نے شہادت کے فریضے کی ادائیگی کرنی ہے۔ اپنے قوم سے بھی اللہ کے دین کو پہنچانا، اپنے کردار سے بھی اللہ کے دین کی گواہی دینا، اور ایک اجتماعی نظام برپا کر کے اللہ کے دین کو قائم کر کے جہاں انسانیت پر پیش کرنا، اسلامی حجت کرنا، یہ ہے شہادت کا فلسفہ۔ ہاں، اسلام میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ دور نبوی میں جو شہادتیں تھیں، توجہ کیجیے گا، وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ دین غالب ہو جائے۔ 269 صحابہ کی جانے گئی، بھول جاتے ہیں لوگوں کو، اللہ کہتے ہیں فلاں کی چھٹی مناؤ، فلاں کی چھٹی مناؤ، معاف کیجیے گا، رستہ کی بات ہے، کہاں کی چھٹی منائے؟ عمر فاروق کی شہادت کی ہم چھٹی منائے، اور عثمان غنی کی بھی چھٹی منائے، حضرت علی کی بھی چھٹی منائے، پھر بکر صدیق کی چھٹی بھی منائے، اچھا مبشرہ کی بھی منائی، 313 صحابہ جو غدر کے ان کی بھی منائی، 18 شجرہ کہتے ہیں رضوان والے 14 ان کی بھی منائے، اور 7000 جو نبی کے دور میں کھڑے ہیں حجت الوداع ان کی بھی منائے، وہ سارے بتا رہے ہیں زندگی میں بتایا کہ کہاں لگی ان کی زندگی، کس کام میں لگی، سیرت کیا تھی، کردار کیا تھا، یہ بتانے میں تیار چھٹے ہو جائیں گے۔ بس عجیب سی بات، معاف کیجیے گا میری تلقین، چھٹے نہیں، عمل محنت جتنے جو ہے، تو دو سو ہم اس تینوں نبی ہیں دار نبوی میں, جہاں حمزہ بھی گئے اللہ کا شعر, اللہ کے رسول کا شعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دار نبوی کے بعد دین کے غلبے کو برقرار رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے سینکڑوں شہادتیں ہوئی, جہاں چار سرکار دین میں سے تین شہید ہو رہے ہیں. کیوں بھول جاتے ہوں گے؟ انہیں سارے شہید ہو رہے ہیں, مدوسی صاحب کے شکار ہوئے, عثمان غنی شہید ہو رہے ہیں, 50 دن کا محاصرہ جن کا ہوا, بخاریوں کی سازش کے شکار ہوئے, اور پھر حضرت علی وہ بھی سازش کے شکار ہوئے. اس وقت دین کو برقرار رکھنا, اس کے لیے چار میں سے تین صحابہ کرام کی شہادت ہے, اور اسی تسلسل میں سینکڑوں شہادتیں ہیں. تابعین کی حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخ مواعظ کو تو ٹائم ہی نہیں, نہ اس کی گفتگو کی ضرورت ہے. حاصل کلام یہ کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ جو نظام مانا محمد کریم قائم کر کے گئے, جس نے بڑے پاس پتہ راسدین کے دائرے دیے, اس نظام کی روح اور اصولوں میں دوبارہ بڑھ گئی. چاہے کہ ان کا خدا ہمیں بندے کہتے ہیں, لوگوں نے بیت الزام کو اپنی ذاتی ترجیح سمجھ لیا ہے, مسلح کو بھی لوگوں کے حقوق شرح کے نظام کو ختم کر کیا جا رہا ہے, لوگوں کے حقوق کا عمل, یہ ان کے الفاظ تو سنے گا خود میں کیا ہے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ جو دور مذہبی میں نظام قائم ہوا عادلانہ, اور جس کی برکات سلطان واسدین کے دور میں دکھائی دی, اس کی روح اور اس اسطوروں میں جب دراڑیں پڑی, تو حسین کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اپنے گھرانے کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کی. یہ ہے اس فلسفہ شہادت کا تصور, اور اس تسلسل میں یہ قربانی. ہم چھٹیاں کریں, کھانے بنا کے کھائیں, شربت پیے بیٹھ کے, حلوے مانڈے کھائیں, ان دنوں کے منانے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کے آمار کی یاد رہی, کردار کی یاد بنائی, وہ کردار بنا کے سامنے پیش کیا جائے, وہ سیاح بنا کے سامنے پیش کی جائے, سامنے پیش کیا جائے, جس کے خاطر انہوں نے اپنی جان کا نظر آنا پیش کر. اللہ کو بھی شہدا کو ہر سے جانتا دیتا ہے نا, بلا سکون جو کر کی سبھی اللہ امباد بلا اللہ شہر, جو اللہ کے آنے قتل کر دیے جائے انہیں مدعا مت کرے, بلکہ وہ زندہ ہوئے کبھی ان کی زندگی کا شاہد نہیں. اور لوگ اس کے جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں. شہید کی بارش کریں گی, بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ دوبارہ زمین پہ جانے کی توفیق دے, میں مظاہرہ پیش کروں اور تیرے پاس آ جاؤں. اتنا خوش, اور پیچھے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات تک لگی ہوگی, مجھے پتا ہے, اچھی طرح پتا ہے, تو سمجھ کے کہہ رہا ہوں, لیکن کھانے پینے حلوے مانڈے چھٹیاں منانے کا کوئی مطلب نہیں اسلام کے. ان سہارا کی کرنے کی ضرورت ہے, ان کے کردار کی کرنے کی ضرورت ہے, اور جس مشن میں انہوں نے اپنی جان بتائی اس مشن کو لے کر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ اگر حاصل ہو تو ان تمام حضرات کی یاد منانا بہت مبارک ہوگا, اور اگر یاد نہیں منائی جا رہی اس معنی کے اندر, تصورات سامنے نہیں آ رہے, تو بس سالانہ ایک تہوار ہے جو منا لیں گے, اس کے حاصلہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.